بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوي كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، كاسم معروف عقيدة كدروس اللہ کے فضل و کرم سے کافی عرصے سے جاری ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے آخرت پر ایمان کے تعلق سے آج کی نشست میں. اور آج کی تاریخ جیسے سب ساتھی جانتے ہیں 17 ربیع الاول 1436 ہے. آج کی نشست میں ہم ایک خاص موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق آخرت پر ایمان سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی الازدی رحمۃ اللہ علیہ، والجنۃ والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، اس جملے کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں، پھر اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل سے بات کریں گے. امام صاحب فرماتے ہیں، جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں، یہ کبھی فنا نہ ہوں گی اور نہ پرانی ہوں گی. اس جملے کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو اگلے جملے ہیں اگلے درس میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. اس جملے کے تعلق سے کہ جنت اور جہنم دونوں مخلوق ہیں، دونوں موجود ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی اور کبھی پرانی نہ ہوں گی، اس جملے کے تعلق سے الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم ان النار فی الآخرۃ ناران، یہ جان لو کہ جہنم کی دو قسمیں ہیں آخرت میں، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی دو قسمیں ہیں، نار تفنا و نار تبقى ابدا لا تفنا. ایک ایسی آگ ہے جہنم کی جو فنا ہو جائے گی، اور دوسری ایسی آگ جو کبھی فنا نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہے گی. فالاولى، پہلی آگ جو ہے، یہ نار العصاۃ المذنبین من المسلمین، یہ وہ آگ ہے، پہلی آگ یعنی جو فنا ہو جائے گی جہنم میں، یہ وہ آگ ہے جو مسلمان گنہگاروں کے لیے تیار کی جا چکی تھی. مسلمان جو گنہگار ہیں، کبیرا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، جن کو جہنم میں سزا ملتی ہے، جب ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جب وہ جہنم سے نکل جائیں گے، ان کی آگ بھی فنا ہو جائے گی، آگ باقی نہیں رہے گی، یہ وہ آگ ہے جو فنا ہو جائے گی. والاخرى، جو دوسری آگ ہے، نار الکفار والمشرکین، یہ کافر مشرکوں کی آگ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گی. مطلب یہ اس کا، هذا خلاصة ما حرره ابن القیم رحمه الله في الوابل الصیب، یہ سمری ہے، خلاصہ ہے جو کچھ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب، جو ان کی معروف تصنیف ہے الوابل الصیب میں، تحریر کیا ہے. وهو الحق الذي لا ريب فيه، وہ یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث العصر، جو اس زمانے کے سب سے بڑے محدث اور علم حدیث میں پایا کے عالم گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے، اس کی تحقیق اور تعلیق کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آخرت میں جہنم کی آگ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ آگ جو فنا ہو جائے گی، یہ آگ وہ کون سی ہے، گنہگار مسلمانوں کی آگ، جب ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے اور وہ آگ سے نکال دیے جائیں گے تو ان کی آگ بھی فنا ہو جائے گی. دوسری قسم کی آگ جہنم میں، وہ آگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، جو کبھی فنا نہ ہوگی نہ کبھی پرانی ہوگی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور یہ آگ ہے کافروں کی اور مشرکوں کی، کیونکہ کافر مشرک ہمیشہ رہیں گے تو وہ آگ بھی ان کی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور یہ تحقیق جو ہے کہاں سے لی ہے؟ علامہ البانی نے ابن القیم کی الوابل الصیب کی تحریر سے، اس کا خلاصہ یہی لیا ہے۔ وہ پھر فرماتے ہیں وہو الحق الذی لا ریب فیہ، اور یہی بات حق جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی مسئلے میں کوئی اور باتیں بھی ہیں جیسے تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہی حق ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی تجتمع الادلہ، اور اسی بات پر ساری کی ساری دلائل جمع ہوتی ہیں۔ فلا تغتر بما ذکرہ الشارح ہنا، سبحان اللہ، تو اس کی باتوں میں نہ آنا، یا شارح نے جو کچھ ذکر کیا ہے اپنی شرح میں، یعنی ابن ابی الزحنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس جملے کی شرح کی ہے، تو شیخ صاحب ان کی باتوں میں نہ آنا، تو ان کی باتیں اس بات کے تعلق سے غلط ہیں۔ وابن القیم فی شفاء العلیل وحاد الارواح، وہ ابن القیم کی خود اپنی بات بھی غلط ہے جو انہوں نے بیان کی تھی شفاء العلیل من حاد الارواح میں، یہ بھی دونوں کی تصنیفات ابن القیم کی معروف تصنیفات ہیں، لیکن غالباً یہ پرانی تصنیفات ہیں۔ وابل الصیب ان کی بات کی تصنیف ہے، وابل الصیب میں انہوں نے حق بات کی ہے، اور جو پہلے کی باتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ فنا ہو جائے گی، جو کہ غلط ہے، بغیر تفصیل کے غلط ہے، یہ تفصیل جو ہے صحیح ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تغتر بما ذكر الشارح هنا وابن القيم في شفاء العليل وحاد الارواح مما قد ينافي هذا الذي لخصته، جو بات اس کی منافی ہوگی جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا ہے مختصرا، جس کا خلاصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ فانهما لم يتبين ذلك، ان دونوں کو اس بات کی وضاحت نہ ہوئی اس وقت جب انہوں نے یہ لکھا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے پیارے عالم کی زبانی۔ آگے سے بھی پیاری بات میں سناتا ہوں آپ کو، ایک خطرناک غلطی کا خوبصورت جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ ہم طلاب علم ہیں، عالم کا ادب کیا ہوتا ہے، جب عالم غلطی کرتا ہے تو کس طریقے سے اس غلطی کی نفی کی جاتی ہے؟ غلطی کی نفی تو کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہے کسی کا۔ ہمارے عالم غلطی کرتے تو خاموشی اختیار کریں، اور مخالفین کے عالم غلطی کرنے کو پکڑ لیں، نہیں۔ آگے ابھی میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں کہ کتنے پیارے انداز سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت کی۔ لیکن یہاں پہ فرماتے ہیں وليس فيه اي دليل صريح صحيح يدل على فناء النار للكافرين، اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے جو صریح اور صحیح ہو، جس میں یہ دلالت موجود ہو کہ کافروں کی آگ فنا ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ سلام اللہ علیہ، واللہ تعالی كما قال في اهل الجنه، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اہل جنت کے تعلق سے، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، کہ اہل جنت میں اہل جنت کو، جو جنت والے ہیں، جنت میں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور وما هم منها بمخرجين، نہ وہ کبھی جنت سے خارج ہوں گے۔ اہل جنت کے تعلق سے اللہ تعالی فرماتے ہیں جنت میں اہل جنت کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی تھکن محسوس نہیں ہوگی، کوئی بھی نصب نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی جنت سے کبھی خارج ہوں گے، یعنی جنت ہمیشہ رہیں گے کہ نہیں۔ اور اس پر اتفاق ہے، یعنی جو قول ابن القیم نے بھی بیان کی ہے، اور شارح نے بھی، ابن الحنفی نے بھی، جس سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی، لیکن دوزخ پہ ان کا اختلاف ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی یا اس کی آگ فنا ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں بھی فنا رہے شیخ علامہ البانی یہ فرما رہے ہیں کہ جو دلیل ہے جنت کی ابدیت کی، جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ابھی سورۃ الحجر آیت نمبر 48 میں، 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، یہ جو دلیل ہے، قال مثله في الكافرين، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے اسی کے ملتے جلتے الفاظ بیان فرمائے ہیں، وما هم بخارجين من النار، سورۃ البقرۃ آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جہنم کے تعلق سے، اب وما هم بخارجين من النار، جو کافر ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے، جہنم کی آگ سے کبھی خارج نہ ہوں گے، یعنی جب خارج نہ ہوں گے ہمیشہ رہیں گے تو آگ کہاں ہوگی؟ فنا ہو جائے گی یا رہے گی؟ تو رہے گی. اس لیے شیخ صاحب فرماتی ہے دلیل ہے, جیسا کہ پچھلی آیت میں اہل جنت کے لیے جنت کے ابدیت کے دلیل لی گئی ہے, وما ہم بخارجین منہا وما ہم منہا بمخرجین. اس آیت کریمہ میں جو جہنم کے تعلق سے, کافروں کے تعلق سے, وما ہم بخارجین من النار, کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ایک جیسی آیات ہیں. اگر جنت کی آیت کے تعلق سے جنت کی ابدیت کے دلیل ملتی ہے تو جہنم کی آیت کے تعلق سے ہمیں جہنم کی آگ کی ابدیت کی دلیل بھی ملتی ہے. ٹھیک. پھر آگے فرماتے ہیں, وما روی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ لا یصح اسناده, اور جو کچھ روایت کیا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اور ان کے علاوہ کسی اور سے سلف صالحین میں سے, یعنی تو اس کی سند صحیح نہیں ہے. نسبت تو ہے کہ یہ قول سیدنا عمر کا ہے کہ جہنم کی آگ فلاح ہو جائے گی, یہ بعض صحابہ کا قول ہے, بعض سلف کا قول ہے, جس کا ذکر ابن حنفی نے اپنے شرح میں کیا ہے. تو علامہ البانی فرماتے ہیں ان کی سند صحیح نہیں ہے, یہ اقوال سلف سے ثابت ہی نہیں ہے, یہ قول سلف سے ثابت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ غلطی ہوئی شارح سے, ابن حنفی سے اور ابن القیم سے پچھلی کتابوں میں, حادی الارواح میں اور شفاء العلیل میں. یعنی علماء دیکھیں اپنی طرف سے بات نہیں کی, ان کو بعض اثار مل گئے سیدنا عمر سے, دیگر صحابہ سے, بعض سلف سے, تو اس کے مطابق انہوں نے بات کو آگے بیان کیا ہے کہ یہی جو قول ہے السن جماعت کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ جہنم کی آگ کچھ عرصے بعد فنا ہو جائے گی اس میں, اور جو جنت وہ ہمیشہ رہے گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات درست نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن عز حنفی کے شرح کی تعلیق میں کیا فرماتے ہیں. سفر پر 424 میں جب امام ابن عبد العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے, پہلے سنیں وہ کیا فرما رہے, پھر علامہ البانی کی تعلیق آپ کو سناتا ہوں میں. ابن عبد العزیز الحنفی کی شرح میں اگلے درس میں پورے بیان کروں گا, اور صالح فوزان کی بھی انشاءاللہ بیان کروں گا, لیکن آج کے درس میں یہ جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی نوعیت کیا ہے, اور پھر علامہ البانی سے کیسے اس کی نشاندہی کیسے کی ہے, اور کس طرح اس کا خوبصورت جواب دیا ہے. میں پہلے نقل کر رہا ہوں ابن عبد العزیز الحنفی کا قول اس تعلق سے. وقوله لا تفنیان ابدا ولا تبیدان, امام جعفر الطحاوی کا قول کہ دونوں جنت اور دوزخ کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی پرانی نہ ہوں گی, هذا قول الجمهور الائمة من السلف والخلف, یہی قول ہے جمہور ائمہ کا سلف اور خلف میں سے. یہاں تک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, دونوں ہمیشہ رہیں گے. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف, اب یہاں پہ مشکال ہے. اور جنت کے بقاء یعنی جنت کی ہمیشگی کے لیے, اور جہنم کی آگ کے فنا کے تعلق سے سلف الخلف میں سے ایک جماعت کا قول بھی ہے. والقولان مذکوران فی کثیر من کتب التفسیر وغیرہ, یہ دونوں قول جو ہیں, پہلا قول کیا ہے کہ ہمیشہ رہیں گی, دوسرا قول جنت ہمیشہ رہے گی اور جہنم جو ہے وہ فنا ہو جائے گی, دو قول ہو گئے نا. ابن عز حنفی رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں قول سلف سے, جو جمہور کا قول پہلا ہے کہ کبھی فنا نہیں ہوں گے دونوں, اور سلف اور خلف کے ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جنت تو رہے گی ہمیشہ لیکن دوزخ فنا ہو جائے گی. ٹھیک. آگے لکھتے ہیں والقولان مذکوران فی کثیر من کتب التفسیر وغیرہ, اور یہ دونوں قول آپ کی تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گی ان کے علاوہ بھی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے تفصیل بتائیں گے, اب فٹ نوٹ پہ حاشیے میں علامہ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قلت میں نے کہا, علامہ الالبانی فرماتے ہیں لم يثبت, یہ ہرگز ثابت نہیں, القول بفناء النار عن احد من السلف, سلف میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے, ہرگز ثابت نہیں ہے کہ جہنم کی آگ فنا ہو جائے گی, جہنم کی آگ کبھی فنا نہیں ہوگی. وانما هي آثار واهیہ, صرف اور صرف واہی کمزور ضعیف آثار ہیں, لا تقوم بها حجہ, جس پر حجت قائم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. وبعض احادیث موضوعہ, ورباز أحاديث موضوع أحاديثه لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم أجر سهي بثابت هو جاي تبي يفنى جسكي دعوة داره كبي ثابت نيه سكتة وإنما على بقاء النار بل كي ثابت فير بيه يوتا كي جهنم كي آج باقي رهيجي هميشة رهيجي وخروج الموحدين منها جموحدين هو اسي خارج هو جاينجي وقد كنت خرجت بعد ذلك في الضعيفة ومن باز إن أحاديث كي تخرج كيتي سلسلة الضعيفة مي نمبر شيس وشير ورسات سوسات بي ثم وقفت على رسالة مخطوطة في الميني ديك رسالة بايا جو مخطوط رسالتها لكاوة في مكتبة المكتب الإسلامي للعلامة الأمير الصنعاني مكتبة إسلامية مي علامة أمير الصنعاني كإيك مخطوطة استعلوك سي رسالة ميني بايا في هذه المسألة الخطيرة رد في علي بن القيم رحمه الله إس خطرناك مسلك يتعلق سي علامة أمير صنعاني إيك رسالة لكاهة جو علامة الباني فرماته مجهم بلا مكتبة إسلامي سي ميني وسي ديكا جسمي أنني إس خطرناك مسلك رد كياه ابن القيم كا فعلقت عليها من إس رسالة برتعليق كيه وخرجت أحاديثها حديث كتخريج بكيه وقدمت لها بمقدمة ضافية ورمانسك مقدمة جي ألكسي زافيت أوربرليكا وقد طبعت بيانات مكتب الإسلامي جيس كطبع هو كيه مكتب الإسلام جيس كطبع كيه أتشا ابن أبي الحنفي آقا كهته وقال بفناء الجنة والنار الجهم بالصفوان إمام المعطلة دون فناء هو جايجي جنة ودوزخ هي قول الجهم بصفوان كجو معطلة كإمام هي ٹھیک ہے كتنى قول ہو گئے اب تين پہلا قول ہمیشہ رہیں گے دونوں دوسرا قول ہمیشہ جنت رہے گی لیکن دوزخ فنا ہو جائے گی تیسرا قول دونوں فنا ہو جائیں گے کس کا ہے جهم بصفوان کا پہلے دو قول سلف کی طرف منسوب ہے جو پہلا قول ہے وہ حق ہے دوسرا قول صرف منسوب ہے ثابت نہیں ہے علامہ البانی فرماتے ہیں تو حق قول کون سا ہوا پہلا قول کہ ہمیشہ دونوں رہیں گی ٹھیک ہے نہ جنت فنا ہوگی نہ دوزخ فنا ہوگی اچھا وليس له سلف قط ابن عز الحفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جهم بن صفوان کا کوئی بھی سلف نہیں ہے ہرگز کوئی سلف نہیں ہے اس مسئلے میں یہ اس کی اپنی ایجاد ہے علامہ البانی فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں يعني قول بفناء الجنة يعني جنب صفوان كي يقول كي جنة فناء هو جايجي ونحن نريد ونحن نزيد على المؤلف فنقول الألباني فرماتي هم مؤلف بر يعني ابن الحنفي بر يه دون بزيادة هم كهته وليس له سلفا أيضا في قول بفناء النار ورسك يعني جنب صفوان كي فناء النار كي قول كي سلف كوي بي نيه كي فناء النار كي قول ابن الحنفي كهته كي هي سلف كي قول هي علامہ البانی فرماتے ہیں نہ تو جنت کے فنا کا قول سلف سے ثابت ہے اور نہ ہی جہنم کے فنا کا قول ثابت ہے تو دونوں ثابت نہیں ہیں اس لیے جہم صفوان کے دونوں قول کا کوئی بھی سلف نہیں ہے کما سبق اشارت ذلك آنفا جیسے کہ پہلے اس کا ذکر کیا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ ابن الحنفی کی صفحہ نمبر 428 میں آگے دیکھیں کیا فرماتے ہیں میں پہلے قول بیان کرتا ہوں ابن الحنفی کا شرح میں پھر علامہ البانی کا جو انہوں نے سید عمر کی دلیل بیان کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں ابن عز حنیف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں یہ کہنے جا رہا ہوں غور سے سنیں خطرناک غلطی کا خوبصورت جواب خطرناک غلطی کیا ہے وہ بیان کروں گا پہلے میں پھر خوبصورت جواب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں خطرناک غلطی سنیں ابن ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں جنت اور دوزخ کے تعلق سے جب انہوں نے ابدیت پر بات کی ہے صفحہ نمبر 428 میں فرماتے ہیں وهذا القول يعني القول بفناء النار دون الجنة اور یہ قول یعنی کہ جہنم کی آگ فنا ہو جائے گی جہنم فنا ہو جائے گی جنت کے علاوہ جنت باقی رہے گی منقول یا منقول عن عمر سيدنا عمر الخطاب سے وابن مسعود وابی هريره وابی سعید رضی اللہ عنہم اجمعین وغيرهم اور ان کے علاوہ بھی وقد روي وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. في هنا إيك أثر سيد عمر سي بي بيان كيها جو تفسير عبد بن حميد مي بيان كيها جاهي روية كي صيغي سي أتشا سوري روى روية روى عبد بن حميد في تفسير مشهور بسند إلى عمر بول سند بيان كي سيد عمر تك كي أجر أهل النار جهنمي هميشة رهينجي وفير لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه تو إيك وقت أجا جوسي خارج كردية جهنجي وفير آجي تك حاشمي أب علامة الباني بيان كرته سوني ذرا حاشي نفر تشيسو إيكمي علامة الباني فرماته ضعيف يأثر سيد عمر سي رضلت عنه جو استفسير من بيان كيا قياه علامة الباني فرماته ضعيف لأنه من رواية الحسن ضعيف كيوه سبب بيان كيا كيو كيا حسن حسن البصري رحمة الله عليه كي رواية ميسيه قال عمر حسن ني يكها قال عمر سيدنا عمر نيه فرمايا والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه والحسن البصري سيدنا عمر كإدراك عن ملاقات نيهوي وقال ابن القيم في حاد الأرواح خذ ابن القيم حاد الأرواح مي فرمايا اس كباد يعني اس رواياتك بيان كرني كباد اس أثرك بيان كرني كباد والحسن لم يسمع من عمر عجب باتي والحسن البصري سيد عمر سي براه راس نهي سنة ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام من خطابي اسكي باوجود به ابن القيم حاد الأرواح مي كوششكي كي اس أثر كي التقوية كر دي جاي كسي بطريقة سي لا غناء فيه جسكي والزرورة نيتي بيان كرنيكي ديك أدب ديكي وحسبك بهذا الإنسان جلالة يعني يجو باته أب ابن القيم نقل كر رهاي استندك بيان كرنا كي بعد سند بيان كيه أثر بيان كيه يهي أثر سيدنا عمر كان كسنه ابن القيم كها في حاد الأرواح منه أثر بيان كرنا كي بعد ابن القيم رحمة الله فرماته كي حسن بصري سيدنا عمر في سنة نهي هي إقرار كر ليه ठीك أب آجي لكته أنا باني فرماته لكن ضرورة نهي تي من الوجه سأحنا أبكو ثقايا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی وَحَسْبُكَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ جَلَالَ اسناد تو بڑا خوبصورت ہے والحسن وَإِن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرْ والحسن اگرچہ عمر سے نہیں سنا فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ لیکن سیدنا حسن بصری نے بعض تابعین سے روایت کی ہوگی یعنی بعض تابعین سے روایت کیا ہے وَلَوْ لَمْ صح عنده ذلك عن عمر لما جزم به اور اگر حسن البصری کہ ہاں یہ بات صحیح ثابت نہ ہوتی تو سیدنا عمر سے نقل کرتے ہوئے جزم سے بات نہ کرتے وقال قال عمر بن الخطاب اور پھر انہوں نے کہا قال عمر بن الخطاب آگے پھر اثر بیان کیا ہے قلت اب خوبصورت رد دیکھیں علامہ البانی کا قلت علامہ البانی فرماتے ہیں وهذا کلام عجیب عجیب بات ہے من مثل ابن القیم رحمہ اللہ ابن القيم رحمة الله عليه ايسي بات بري عجيب هي لأن معناه كون كيس بات كمعنى يه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين على ابن القيم كي بات سي يثابت ہوتا ہے بري عجيب سي بات ہے يعني ابن القيم كمقام دك علم كمقام دك لكن سبحان الله ما يكرم معصوم ہے کیا بشر ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کتنی بڑی ہوئی دیکھیں ذرا اور ادب دیکھیں رد کرنے کا علاء الباني فرماته وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو تابعی مجهول العين ہو جس کا پتہ نہیں کون سا تابعی ہے ہم نہیں ہے تو تابعی ہے کون سا اچھا کہ اس کی روایت کو بھی مان لیا جائے کیا سارے تابعین ثقات ہیں سبحان اللہ تابعی کون ہے جس سے صحابی کی جس کی صحابی سے ملاقات ہوئی اور آپ وسلم پر ایمان لایا ہو اسی پر وفات ہوئی یعنی اسی ایمان پر وفات ہوئی ہے تو کیا سارے تابع ثقات ہیں کوئی مثال دے گا تابع لیکن ثقہ نہیں ہے تابع تو نہیں بھائی رحمۃ اللہ علیہ صحابة ثقات ہیں لیکن تابعی سارے ثقات ہیں. مثال عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ سیدنا علی کا قاتل ہے. تابعی ہے کہ نہیں تابعی؟ کیا خیال ہے؟ اور نہیں نہ ہو نا، لیکن تابعی تو کہا جائے گا نا، یعنی کیا کفر وفات ہوئی؟ کفر وفات تو نہیں ہوئی نا، ایمان بھی لائے، صحابی سے ملاقات بھی، سید عمر سے ملاقات، سید عمر خود بھیجا مصر کی طرف، ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہ وہ سلف میں سے، ہمارے سلف میں سے نہیں ہے وہ، میں سلف کی بات نہیں کر رہا، میں تابعی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہو؟ کوئی بھی شخص آئے اور کہے اتباع التابعین نے کسی تابعی سے اس روایت کو سنا ہے، اتباع التابعین مثال طور پہ، یا کوئی بھی تابعی جس نے کسی اور تابعی سے سنا ہو، حسن بصری معروف تابعی ہے، یا ابن سیرین معروف تابعی ہے، اس نے کسی ایسے صحابی سے روایت جس سے ملاقات نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو کسی اور سے سنی ہے، یا اپنی مجلس سے بات نہیں کرتے نا. اب یہ کوئی اور جو ہے کون ہے؟ کوئی تابعی ہے نا، کسی کا قول ہوگا نا، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے نزدیک صحیح ہو، ثقہ ہو، لیکن محدثین کے ترازو پر نہ اترتا ہو، صحیح الحفظ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے مجہول العین جو ہے اگر تابع ہے تو روایت ضعیف سمجھی جائے گی. اور یہ یعنی اصول حدیث میں ایک اصول ہے، البانی فرماتے ہیں لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعی المجهول العین، لأنه اذا كان الحسن قد اخذ من بعض التابعین فمن هو؟ اگر حسن بصری نے بعض تابعین سے، جیسے ابن القیم نے ذکر کیا ہے، بعض تابعین سے اس روایت کو لیا، اس اثر کو، سیدنا عمر کے اثر کو لیا ہے، تو وہ تابعی کون ہے؟ وما حاله في الحديث حفظا وضبطا، اچھا تابعی کون ہے پہلا سوال، پھر اس کی حالت کیا ہے حدیث کے تعلق سے حفظا وضبطا. اچھا عدل تو ہوگا کیونکہ حسن بصری نے کسی بدعت سے تو نہیں کوئی اثر لینا تھا نا، لیکن اس عدل راوی کا حافظہ اور ضبط کیسا ہے؟ ترازو پر اترتا ہے کہ نہیں؟ چوٹی کا ہے یا اس سے کم ہے؟ یا اس سے کم ہے، چوٹی کا ہے تو ثقات میں سے ہے، اس سے تھوڑا سا کم ہے صدوق ہے، اس سے اس کے بعد ضعیف ہے، واضح ہے؟ أليس منطق ابن القيم هذا يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية؟ يا ابن القيم کا یہ جو منطق ہے جو انہوں نے ابھی بیان کیا ہے اس اثر کے تعلق سے، کیا یہ حدیث کے اصول کو یعنی الٹا کرنے کا سبب نہیں ہے؟ التي تجعل حديث مجهول ضعيفا، جو مجهول راوی کے حدیث کو ضعیف کر دیتی ہے. قاعدہ کیا ہے کہ مجہور راوی کی حدیث ضعیف ہے؟ ابن القیم کا یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہاں پہ قاعدہ نہیں ہے، منطق ہے ابن القیم کا، غلطی ہو گئی، ذکر کیا ہے کہ کیونکہ سند بڑی اچھی سند ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ حسن بصری جو ہے سن عمر سے ملاقات نہیں، براہ راست نہیں سنا، تو میں سمجھتا ہوں ابن القیم فرماتے ہیں کسی تابعی سے سنا ہوگا، اس لیے اثر ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو قواعد حدیث ہیں اس کے خلاف بات جاری ہے کہ نہیں؟ قواعد حدیث کیا ہے؟ کہ اگر کوئی مجہول راوی ہے اس حدیث ضعیف ہے. یہاں پر بقیم کیا فرماتے ہیں؟ یہ اثر صحیح ہے، اگرچہ بعد میں شاید تحقیق کی اللہ علم الوابل الصیب میں دوسرا قول بیان کرتے ہیں کہ جو آگ ہے جہنم کی دو قسموں کی ہے، جو شروع میں نے بیان کیا ہے دو قسموں کی آگ ہے، جو علامہ البانی فرماتے ہیں ایک وہ آگ جو کس کی آگ ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمانوں کی آگ، یہ آگ فنا ہو جائے گی. دوسری وہ آگ جو فنا ہرگز نہ ہوگی، کس کی آگ ہے؟ نعوذ باللہ کفار مشرکین کی. یہ قول کس کا ہے؟ ابن القیم کا قول ہے. عجب بات دیکھیں، اور یہ قول وابل الصیب نے خود بیان کیا ہے، سبحان اللہ. اچھا آگے دیکھیں، والحدیث المرسل منقطع ضعیفا كذلك، اور حدیث مرسل منقطع بھی ضعیف ہے. تو علامہ ابن القیم کے اس منطق سے یہ قاعدہ بھی گیا، مجہول کی روایت ضعیف ہے، یہ قاعدہ اس کے خلاف ہے، اور جبر سے منقطع حدیث وہ بھی ضعیف ہے، یہ قاعدہ اس کے بھی خلاف ہے، یہ منطق ابن القیم اس کے بھی خلاف ہے. لأنهم يرجعان إلى راوي لم يذكر ولم يسم، کیونکہ یہ دونوں قاعدے کس طرف جاتے ہیں؟ کہ ایسا راوی جس کا ذکر نہ ہو یا اس کا نام معلوم نہ ہو. ويؤدي كذلك إلى قبول حديث الحسن البصري المعنعنة، اور تیسری یہ بھی بات لازم ہی آتی ہے کہ جو بھی معنعنة حدیث الحسن البصري کی سارے کے سارے قبول ہو، فضلا عن المنقطعات والمرسلة، مقطع الحديث مرسل كلاهما مثل حديث عن سمرة. اب دو اور مثالیں دی ہیں بڑی پیاری مثالیں, جو ضعیف ہیں اس عرس میں, اور بڑی معروف حدیث ہیں ابھی بتاؤں گا میں, اس میں جو علت ضعف کی حسن بصر کا عنعنہ ہے, تدلیس حسن بصر مدلسین میں شامل ہے لیکن عنعنہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے براہ راست جس روایت کی اسے نہیں سنا. اچھا سنیں مثال, مثل حدیث عن سمرہ, سیدنا سمرہ سے حدیث حسن بصری کی, سر حسن بصری امام حسن بصری کی سیدنا سمرہ بن جندب سے ملاقات نہیں ہے, روایت کرتے ہیں لما حملت حواء طاف بها ابلیس, جب حواء علیہ السلام کو حمل ٹھہرا تو ابلیس آیا, بار بار آیا, طاف یعنی بار بار آنا, طاف سے مطلب طواف نہیں کیا ابلیس نے حواء علیہ السلام کا, طاف مطلب بار بار آنا, کوئی دلیل جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب بار بار آنا ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ ابلیس نے حواء علیہ السلام کا طواف کیا ہے, ہم کہتے ہیں غلط ہے, طواف نہیں کیا, طافہ سے مراد کیا ہے کہ بار بار آنا, طافہ کا لفظ بار بار آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بلی کے تعلق سے؟ من الطوافین و الطوافات, بلی جو ہے طوافین, مطلب بتائیے بلی آپ بیٹھو آپ کا طواف کرتی ہے بلی, کیا طواف سے طواف, طواف سے برا جو بار بار آنا ہے. الغرض وكان لا يعيش له ولد, حواء علیہ السلام کا بچہ ٹھہرتا نہیں تھا, حمل گر جاتا تھا, بچے مر جاتے تھے, تو ابلیس بار بار آیا, فقال سميه عبد الحارث, اس کا نام رکھو عبد الحارث, حارث خود, حارث کون ہے؟ خود ابلیس ہے, اس کا بچے کا نام رکھو عبد الحارث بچ جائے گا, بار بار بس وسکی ہے, بار بار بتایا, فسمته عبد الحارث, بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا, یعنی شیطان کا غلام, حارث کا غلام, فعاش, بچہ بچ گیا, وكان ذلك من وحي الشيطان وامره, اور یہ بات شیطان کے وحی اور حکم سے ہوا جسے حواء علیہ السلام نے مان لیا. یہ روایت ہے, کس نے روایت کی ہے؟ حسن بصری نے, کس سے؟ سیدنا سمرہ سے. علامہ البانی فرماتے وهو حديث ضعيف, یہ حدیث ضعیف ہے, بل باطل, بلکہ باطل ہے, اچھا, ولا علت فيه سوى عنعنة الحسن البصري, اس میں کوئی اور علت نہیں سوائے کہ حسن البصری کی عنعنة. وقد فسر هو الآية التي يفسرها بعض المفسرين بهذا الحديث, فسر الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديثه, وتبع على ذلك بعض المحققين منهم ابن القيم نفسه كما بين ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة, آخر تكفير بعد فرماته. وخذ حسن البصري کا دوسرا قول بھی اس کے مخالف ہے, عجب بات ہے, جس میں صحیح تفسیر ہے, ابن القیم بھی نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے, لیکن یہاں پر یہ بات موجود ہے, یہ روایت موجود اور یہ حدیث ہے, سیدنا سمرہ بن جندب کہتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ روایت ہے پوری, یہ کوئی اثر نہیں ہے, کیونکہ اس نے حدیث علم بن فتح حدیث ہے, لیکن یہ ضعیف بلکہ باطل ہے. وجہ کیا ہے؟ حسن بصری کا عنعنہ ہے. اچھا دوسری مثال دیکھیں, ومثل الحديث المرسل في ابطال وضوء بالقهقه, معروف روایت ہے جس کو قہقہ آ گیا نماز میں, قہقہ یعنی ہنسنا, قہقہ کسی ہنسنا کہ قہقہ کر رہا ہے, تو اس کا وہ دوبارہ وضو بھی کرے نماز بھی پڑھے, یہ روایت جو ہے. اچھا نماز تو باطل ہے قہقہ سے, وضو دوبارہ کیوں کرے؟ وضو تو نہیں ٹوٹا نا, تو یہ جو روایت ہے جس میں وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ ضعیف باتفاق المحدثین, یہ روایت ضعیف باتفاق المحدثین, اجماع محدثین کا کہ یہ روایت ضعیف ہے, اور اس میں بھی علت کیا ہے؟ عنعنة الحسن البصري. سبحان اللہ, خوبصورت جواب ابن علامہ الباني رحمۃ اللہ علیہ کا على ابن القیم کے رد کرتے ہوئے, فرماتے سامح اللہ ابن القیم وغفر له, سامح اللہ ابن القیم وغفر له, اللہ تعالیٰ معاف کر, ابن القیم کو اس کی مغفرت فرمائے. فإنه بتصحيح لمثل هذا الأثر عن عمر رضی اللہ عنہ, سيدنا عمر کا اثر جو انہیں جن کی انہوں نے تصحیح کی ہے, اس کی وجہ سے, اس اثر تصحیح کی وجہ سے, يفتح بابا كبيرا لبعض فرق الضالة, بڑا چور دروازہ کھل گیا ہے بعض گمراہ فرقوں کا, يلجون فيه الى تأييد ضلالهم, جو اپنی گمراہی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس اثر سے. دیکھیں سلف میں سے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی پر خاموشی نہیں اختیار کی جاتی, اگر عالم سے غلطی کی ہو جاتی ہے اس کی غلطی پر خاموشی نہیں اختیار کی جاتی, ورنہ کیا ہوتا ہے اگر غلطی کو اگر غلط کو غلط نہ مانا جائے اور اسے اس کی وضاحت نہ کی جائے تو عوام و جاہل لوگوں کے لیے وہ دین بن جاتا ہے کہ نہیں, اور دین عالم کی پراپرٹی تھوڑی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے نا, جس کی بنیاد کیا قال اللہ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمجھے فہم سلف الصالح کی، سلف کے افراد میں سے غلطی ہو سکتی ہے، اجماع کی غلطی نہیں ہوتی، اور یہی منہج السلف، جس پر اجماع ہے وہ حق ہے، جس میں اختلاف ہے وہ حق اس کے ساتھ ہے جو حق کے زیادہ قریب ہے، جو دلائل کی زیادہ قریب ہے. لیکن افراد سے غلطی کا امکان ہے کہ نہیں؟ ہم نے کب کہا کہ سلف میں سے ہر کسی کا قول دین بن گیا ہے اور دلیل بن گیا ہے اور حجت ہے، چاہے وہ نص کے مخالف کیوں نہ ہو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اور یہاں پر جو تقلید کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اندھی تقلید جائز ہے، کیونکہ یہ تو امام سلف کی تقلید ہے نا، ہرگز نہیں. تقلید امام سلف کی جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضرورت ہو. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح نظم الورقات میں علامہ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقلید مردار جانور کے کھانے کے مانند ہے جو صرف ضرورت کے لیے جائز ہے. اور یہ قول ابن تیمیہ کا جلد نمبر 20 مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 203 میں انہوں نے بیان کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. ابن عثیمین نے شرح نظم الورقات میں اس کا ذکر کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے علماء پر، ہم کہتے ہیں تقلید واجب ہے، تقلید جائز ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی تقلید سب پر واجب ہے، ان للہ وانا الیہ راجعون. تقلید بنیادی طور پر حرام ہے، ضرورت کے لیے جائز ہے، اور جو ضرورت کے باوجود بھی نہیں کرتا اس پر واجب ہو جاتی ہے. مردار گوشت کھانا حرام ہے، ضرورت مند ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھائے، پھر بھی نہیں کھاتا، کہتا مر جاؤں گا کھاؤں گا نہیں، اب اس پر واجب ہے. یہ تقلید کی تقسیم ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور انشاءاللہ تفصیل سے میں اس پہ کبھی بات کروں گا میں، کیونکہ اکثر سوال آتے ہیں وہ آئے بھی ہوں آ بھی رہے ہیں. آپ نے تقلید کی تقسیم کی بات کی ہے، دلائل تو آپ نے بیان نہیں کیے. میں نے کہا دلائل ہیں اور دونوں فریقین کے دلائل ہیں، اور یہ دلائل جو ہیں اگر اس کی بحث چھڑ گئی تو اس کے لیے کئی دروس کا سلسلہ لازمی ہے، وہ میرے پاس وقت نہیں ہے. سچ بات ہے، میں انشاءاللہ کسی ایک کتاب کو روکنے کے بعد تقلید پر مسلسل جو دروس ہیں اس پر 5 درج جتنی بھی ہیں اس پر انشاءاللہ دونوں فریقین کے اقوال، ان کے دلائل، اور پھر ان کا جو رد ہے سب کروں گا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت جماعت کے تقلید کے تعلق سے دو قول ہیں. ایک قول ہے، اچھا پہلے اس دو قول سے پہلے ان کا اتفاق ہے کہ تقلید شخصی حرام ہے، اندھی تقلید حرام، اجماع ہے جماعت کا اندھی تقلید حرام ہے. اندھی تقلید سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک امام کی تقلید کرنی اگرچہ نص کے مخالف کیوں نہ ہو، بس ایک امام کے قول کو پکڑ لینا ہے، حرام ہے، اس میں اجماع ہے. اچھا تقلید کی تقسیم، تقسیم سے مراد تقلید کی تین قسمیں ہیں، حرام ہے، جائز ہے اور واجب ہے، یہ تقسیم ہے. تقلید کی تقسیم کے تعلق سے دو اقوال ہیں اہل سنت جماعت کے. پہلا قول تقسیم کے قائل ہیں اور اس قول کی طرف گئے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم ہے، ابن عبد البر ہے، اور جو دور حاضر علماء گزرے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہے، شیخ عثیمین ہے، علامہ البانی ہے، اور جو موجودہ علماء ہیں ان میں سے شیخ جو اس وقت سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ ان کے بعد پھر شیخ صالح علی شیخ، شیخ صالح الفوزان، شیخ صالح اللحدان، شیخ عبید الجابری، شیخ علامہ ربیع المدخلی، شیخ محمد بن هادي المدخلی، یہ سارے، شیخ محدث ابن اسلح عباد البدر، یہ سارے کے سارے علماء کا موقف ہے تقسیم ہے تقلید کی، لیکن جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے. اور جو دوسرا قول ہے جو کہتے ہیں کہ تقلید کی کوئی تقسیم نہیں ہے، سارے کے سارے حرام ہے، ہر قسم کی تقلید حرام ہے، یہ قول ہے ابن حزم کا قول ہے، اور امیر صنعانی کا قول ہے، شوکانی کا قول ہے، اور شیخ ابن بن هادي الوادعی کا قول ہے. عجب بات یہ ہے کہ یہ دونوں قول موجود ہیں، اور ان دونوں علماء نے ایک دوسرے کو عالم بھی مانا ہے، اس کا دفاع بھی کیا ہے، اس فتوی کا احترام بھی کیا ہے، رد کیا ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے اس کے باوجود بھی کہ اختلاف رہا ہے، ایک دوسرے سے محبت کم ہوئی، ایک دوسرے کا احترام کم ہوا. سبحان اللہ، اگر یہ کبار علماء اپنے زمانے کے امت کے معروف علماء مسئلہ تقلید کے تعلق سے اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں, دوسرے کے احترام کر سکتے ہیں, تو آج ہم طلاب علم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ان علماء جو تقلید کی تقسیم کے قائل ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر میرے پاس کوئی علم ہے جس کو میں بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے, یا آپ لوگوں کے پاس ان علماء سے زیادہ علم ہے جو مخالفت کرتے ہیں یا جو مخالف اس تقسیم کی جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی اس مسئلے سے علماء فارغ ہو چکے ہیں. ہم طلب علم کا کیا کام ہے؟ یہ کام ہے کم دلائل جو انہوں نے بیان کی ہیں اگر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں علم کے لیے تو ٹھیک ہے, اگر اختلاف کے لیے جھگڑے کے لیے تو پھر چھوڑ دیں اس مسئلے کو. جب انہوں کا آپس میں اس اختلاف کے باوجود بھی محبت قائم رہی, ایک دوسرے کا دفاع کرتے رہے, علامہ البانی کا قول دیکھیں شیخ مقبل کے تعلق سے, یا امیر صنعانی کے تعلق سے, یا شوکانی کے تعلق سے, یا ابن حزم کے تعلق سے, غلطیوں کے باوجود بھی ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا. آج یہ کہاں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں, اپنے آپ کو طالب علم بھی کہتے ہیں اور تقلید مسئلے پر کئی لوگوں کو جو ہے نا دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں, یا ان سے عوام الناس میں یہ فتنہ پھیلا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مقلد یا مقلد ہے, یا سعودی عرب کے علماء مقلدین ہیں. عجب بات ہے سبحان اللہ. یہ شیخ ربیع جو ہے وہ تقلید کے وجوب کے قائل ہیں, بس ایک دفعہ سنا کہہ دیا. ان للہ وانا الیہ راجعون, یہ تہمتیں ہیں, یہ غلط باتیں ہیں, اور انشاءاللہ تفصیل میں آگے بیان کروں جیسے میں نے کہا ہے, اور اتنا کافی ہے. اس پہ بات کی ہے اصول فقہ میں, میں نے تقلید کے طرح سے بات کی ہے, لیکن لوگوں کو مزید وضاحت کی ضرورت تھی. الغرض انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیل سے بات کروں گا میں, اتنا کافی آج کے درس میں. علام البانی اور بھی پیاری بات ہے لیکن وقت ختم ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.